إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم کل 5 فروری ہے اور ہماری حکومت نے اس دن کو یوم کشمیر کے نام سے موسوم کر رکھا ہے. اس دن کچھ پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے, ریلیاں نکلتی ہیں اور کشمیری قوم کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ہوتا ہے. ہمارے نزدیک ان میں سے کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں. جلوس اور ریلیاں اور کسی مناسبت سے کسی دن کے منانے کا اہتمام کرنا, اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. ہم چاہیں گے کہ حکومت کو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس کی اصل ذمہ داری اور اصل کردار سے آگاہ کریں. ویسے تو یہ بات شرعی دلائل سے معلوم ہے کہ اسلامی حکومت کے جو بہت سے اعمال ہیں اور جو بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیشہ شمع جہاد کو روشن رکھے اور عملی طور پر جہاد کرنے والی ہو. بعض فقہاء نے اسلامی حکومت کے تشخص کی تکمیل اسی نقطے میں قرار دی ہے کہ اسلامی سربراہ سال میں کم از کم ایک بار جہاد کرے. یہ ایک بار کی قید جزیے سے نکالی گئی ہے, کیونکہ جہاد اور قتال سے قبل 2 مرحلے ہیں. ایک یہ کہ دشمن کو دعوت دی جائے کہ وہ ایمان قبول کر لیں, اسلام قبول کر لیں, تاکہ لڑائی ختم ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ فاذا قالوها عصموا منی دماءهم و اموالهم. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان سے قتال کروں, جنگ کروں, لڑتا رہوں جب تک یہ لوگ اللہ رب العزت کی توحید اور میری رسالت کی صداقت کی گواہی نہیں دیتے, اور جب یہ گواہی دے دیں تو پھر ان کے خون اور ان کے مال اور ان کی جانیں محفوظ ہیں. یہ ہے دعوت جو کہ قتال سے پہلے ہے, قتال پر مقدم ہے. اس ترتیب سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دعوت زیادہ اہم ہے بنسبت قتال کے, کیونکہ قتال کا نتیجہ کافر کی موت ہے اور دعوت کا نتیجہ کفر کی موت. اور ہمارا مطلوب انسانوں کو مارنا نہیں ہے, ہمارا مطلوب باطل نظام اور کفر اور شرک کا خاتمہ کرنا ہے. جب کفر کی موت ہو جائے گی تو باطل نظام کا خاتمہ ہو جائے گا, کافر کی موت سے یہ نتیجہ ممکن نہیں ہے. اس لیے دعوت قتال پر مقدم, اور اگر دشمن اس دعوت کو قبول نہ کریں تو پھر جزیہ کی پیشکش ہوگی کہ ہمیں جزیہ دو, اس میں تمہاری ذلت ہے. اگر وہ جزیہ قبول کر لیں تو ان سے قتال نہیں ہوگا, اور جزیہ سال میں ایک بار. تیسرے نقطے سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ جہاد جزیہ کا بدل ہے اور جزیہ جہاد کا بدل ہے. تو جس طرح جزیہ وصول کرنا سال میں ایک بار فرض ہے, اسی طرح جہاد کرنا بھی سال میں ایک بار فرض ہوگا. اگر حکام وقت اس ذمہ داری کو پہچان لیں تو یہ بات ان کے لیے موجب سعادت ہے, اور اگر نہ پہچانیں تو اللہ تعالیٰ کے مواخذے, اخروی حساب اور اس کے نتیجے میں عذاب جھیلنا پڑے گا, کیونکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو قیامت تک قائم رہنے والا ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الجہاد ماض الى یوم القیامہ, جہاد قیامت تک جاری رہنے والا اور قائم رہنے والا ہے. تو اسلامی حکومت جن عناصر پر قائم ہوتی ہے ان میں سے ایک اہم عنصر جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور یہ حکام کی ذمہ داری. لیکن مسئلہ کشمیر, اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے جو حکومت پاکستان پر جہاد کو فرض قرار دیتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کی بنیاد میں ایک معاہدہ ہے, جس معاہدے پر اقوام متحدہ گواہ ہے. جس وقت استقلال پاکستان کا وقت آیا, تقسیم کا وقت آیا, اس وقت اس نقطے پر اتفاق ہوا تھا کہ وہ علاقے جو مسلم اکثریت کے ہیں وہ پاکستان سے ملیں گے, اور وہ علاقے جو ہندو اکثریت کے ہیں وہ ہندوستان سے ملیں گے. منطقی اعتبار سے یہ تقسیم درست معلوم ہوتی ہے, چنانچہ جو حصے پاکستان میں شامل ہوئے ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی, اور یہی اکثریت مسلمانوں کی کشمیر میں بھی تھی. 95% وہاں مسلمان, مگر بہت سی سازشوں کے ساتھ کشمیر کو پاکستان میں شامل نہ ہونے دیا گیا. الکفر ملت واحد, اس معاہدے کے گواہ بھی تو کافر ہیں, اور کافر مختلف طبقات, مختلف قومیتیں اور مختلف اقوام ہونے کے باوجود ملت واحدہ ہوتی ہیں. گویا وہ معاہدہ جو تقسیم کے وقت ہم سے کیا گیا تھا اسے توڑ دیا گیا, اور اس شرعی فریضے کو ہم سب جانتے ہیں کہ دشمن اگر ہم سے معاہدہ توڑ دے تو اسے اس کی بلا تاخیر سزا دینا ضروری. اللہ پاک کا فرمان ہے, الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول, تم اس قوم سے کیوں نہیں لڑتے جس قوم نے تم سے عہد کر کے توڑ دیا ہو, وعدہ اور میثاق کر کے توڑ دیا ہو, اس قوم سے تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ آگے فرمایا تخشون ہو, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تم اپنی اور اس قوم کی طاقت کا موازنہ کر رہے ہو کہ ان کا اسلحہ ہم سے زیادہ ہے, وسائل ہم سے زیادہ ہیں. فاللہ حق ان تخشوہ, ایسے موقع پر تم صرف اللہ کی خشیت سے اپنے دلوں کو معمور کر لو, اس قوم کا ڈر اپنے دلوں سے نکال دو, خواہ وہ کتنی بڑی طاقت ہو, سپر پاور, قطعاً ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ کی طاقت سب سے اوپر. تو ایسے موقعوں پر تم دشمن کی طاقت کو مت تولو, وہ کتنا قوی ہے اور کتنا جری ہے اور کس قدر وسائل سے مالا مال ہے. بس یہ نقض میثاق جو ہے, ہم سے معاہدہ کر کے توڑ دینا, یہ ہماری توہین ہے, یہ ہمارے دین کی توہین ہے. اور پاکستان کا نظریہ تو لا الہ الا اللہ ہے, اس کی بنیاد تو توحید پر ہے. یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے, کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ دشمن ہم سے معاہدہ کر کے توڑ دے؟ یہ تو ہماری, ہمارے دین اور مملکت اور اس کی اساسی فکر کی توہین ہے. تو ایسے موقعوں پر ضروری ہے کہ فوراً حملہ کر دو تاکہ دشمن کو ان کے نقض عہد کا بدلہ چکھایا جائے, اسے اس کی سزا ملے. اسلامی تاریخ انہی امور سے لبریز ہے, اور جو بھی اہم معرکے اسلام میں ہوئے ان کی اساس دشمن کا نقض عہد تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک میثاق عمل میں آیا اور ایک معاہدہ عمل میں آیا, اور وہ تھا 10 سال جنگ نہ کرنے کا, نہ براہ راست, نہ حلیفوں کے ذریعے اور نہ حلیفوں کے خلاف کسی کو بھڑکا سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں. مگر چند ہی سالوں میں کفار نے اس معاہدے کو توڑ دیا, اور وہ قبیلہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا بنو بکر, ان کی کھلم کھلا مخالفت کی, ان کے برخلاف اپنے حلیف و بنو خزاعہ کی مدد کی, جس کی اطلاع مسلمانوں کو مل گئی, اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دو. کفار نے ہم سے معاہدہ کر کے توڑ دیا ہے, اس کی سزا قتال کے سوا کچھ نہیں. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کفار کی طاقت کیا ہے, ان کے وسائل کیا ہیں, نہیں, بس ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے جو جنگ کو حتمی اور قطعی قرار دے چکا ہے. چنانچہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا. تو مکہ کے فتح کی اساس جو ہے وہ کفار قریش کا نقض عہد, ان کو سزا دی گئی, حملہ کیا گیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نمبر ایک, مکہ فتح ہو گیا, جہاں اللہ کا گھر ہے, جو ہمارا قبلہ ہے اور نماز کا مرکز ہے, ہماری تحریک کا مرکز ہے, ہماری دعوت کا مرکز ہے. دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا, کسی نے طوعن کسی نے کرہن, مگر آگے چل کر یہ اسلام قبول کرنے والے ایک مضبوط اسلام کا حصہ بن گئے. یہ ساری اس جہادی یلغار کا نتیجہ ہے اور ثمرہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے, اور اس جہادی معرکے نے اسلام کے راستے کھول دیے, اور ہزاروں مسلمان حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے, 10,000 کی تعداد تو باہر کے سر فہرست ہے مورخین کے قول کے مطابق. تو یہ سب کچھ دشمن کے نقض میثاق کا نتیجہ ہے, نقض میثاق کا نتیجہ. آپ جانتے ہیں جس وقت دشمن نے اپنے مکروہ عزائم کے تحت مدینہ منورہ پر حملہ کی ٹھانی, اپنے سارے حلیفوں کو جمع کر کے اور ساری طاقتوں سے بھیک مانگ کر اور طے یہ کر لیا کہ ایک ایسی تعداد مدینہ منورہ بھیج دی جائے جو اس پورے شہر کو تہس نہس کر دے تاکہ اسلام کا نام مٹ جائے. اس جنگ کا نام ہی جنگ احزاب ہے, احزاب حزب کی جمع ہے, اور حزب کا معنی لشکر, احزاب کا معنی بہت سے لشکر, کیونکہ کفار قریش نے تقریباً تمام کفار لشکروں کو جمع کر لیا تھا اور جمع کر کے مدینہ پر حملہ آور ہوئے. مسلمان اس طرف کافی کمزوری محسوس کر رہے تھے, اپنے شہر کو بچانے کے لیے مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھود رہے ہیں تاکہ دشمن کی یلغار کا اس طریقے سے مقابلہ کیا جائے. پھر دشمن نے محاصرہ کر لیا, خواتین الگ تھیں, بچے الگ تھے, شہر الگ تھا خالی, اور صحابہ کرام خندقوں کے پیچھے ڈٹے ہوئے ہیں. صورتحال بہت ہی تشویشناک تھی. خود قرآن نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اس وقت بڑ بڑوں کے کلیجے حلق تک پہنچ رہے تھے, اور کفار کے لشکر دیکھ کر ایک بڑے خوف و ہراس کی کیفیت تھی. مگر صحابہ کرام کی استقامت, نبی علیہ السلام کی دعا, اور اس دعا کے الفاظ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ ہمیں کافی ہے اور سب سے بہترین کارساز, اللہ کی مدد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نصرت بالصبا واهلكت عاد بالدبور. یہ صبا اور دبور دو ہوائیں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری مدد صبا کے ساتھ کی, اور دبور ایک ہوا ہے جس سے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیا. ہوا یہ بھی ہے, ہوا وہ بھی ہے. اللہ کے امر سے ایک ہوا ہماری نصرت کا پیغام بن گئی, اور ایک ہوا ایک قوم کی بربادی کا. چنانچہ وہ ہوا چلی مشرق سے اور اس کی سمت مغرب تھی, مٹی اڑاتے ہوئے, کنکریں اڑاتے ہوئے جو ان کی آنکھوں میں پڑی, اور وہ تتر بتر ہو گئے, خیمے اکھڑ گئے, ان کی طاقت بکھر گئی, اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگے, ڈھیروں مال غنیمت چھوڑ کر. اللہ نے فتح دے دی, یہ 22 دن کا محاصرہ ٹوٹ گیا. این اسی وقت نبی علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے بھی ان کی مدد کی ہے. حالانکہ بنو قریظہ کے یہودیوں اور تمام یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا جنگ نہ کرنے کا اور ہمارے خلاف نہ اکسانے کا نہ مدد کرنے کا. گویا بنو قریظہ کے یہودیوں نے اس عہد کو توڑ دیا. یہ خبر پیغمبر علیہ السلام کو جنگ احزاب کے دوران مل گئی تھی. 22 دن کا محاصرہ ختم ہوا اور کفار قریش کو شکست فاش ہوئی. میدان چھوڑ کر وہ بھاگے اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آئے. ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں پہلی نظر میں نبی علیہ السلام کو پہچان نہ سکی, اس قدر گرد و غبار اور مٹی پیارے پیغمبر کے جسم اثر پر چھائی ہوئی تھی کہ میں آپ کو پہچان نہ سکی. پھر آپ نے اسلحہ اتارا, غسل کیا, غسل کر کے باہر آئے تو سامنے جبریل امین کھڑے تھے اور کہا کہ یا محمد لماذا بدعت اللعام والملائکہ لم تضع, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے, فرشتوں نے اب تک نہیں اتارے, فرشتے اب تک ہتھیار پہنے ہوئے ہیں, آپ نے کیوں اتار دی؟ فرمایا کہ جنگ ختم ہو گئی, کفار بھاگ گئے. فرمایا کہ نہیں, بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہم سے اپنا میثاق توڑ دیا ہے, عہد توڑ دیا ہے, اور عہد شکنی کی سزا فوراً جنگ ہے بغیر مہلت دیے ان پر حملہ کرنا. ٹھیک ہے, ایک 22 دن کی جنگی کیفیت اور حالت پریشان کن ہوتی ہے, تھکاوٹ اور بڑی نیندیں جمع ہوں گی. یہ درست ہے کہ سب تھکاوٹ سے چور ہوں گے, لیکن یہ معاملہ ہی ایسا ہے کہ انہوں نے ہماری عزت اور غیرت پر حملہ کیا ہے. ان کی یہ مجال کہ ہم سے عہد کر کے توڑ دیں, اس کا معنی وہ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں, کمزور سمجھتے ہیں. نہیں, اس کی سزا فوری ہونی چاہیے. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر فی بنی قریظہ, جو اللہ تعالی اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ آج عصر کی نماز یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے. صحابہ نے اعلان سنا, قربان جائیے, کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہم تو تھکاوٹ سے چور ہیں, پیٹوں پر پتھر باندھ باندھ کر یہ مقابلہ کیا ہے. صبر و استقامت کے ساتھ کچھ دن آرام کی مہلت مل جاتی اور کچھ وقت گزار لیتے, کچھ طاقت بحال ہو جاتی. نہیں, سر پر دوڑ پڑے. حتیٰ کہ کچھ صحابہ جا رہے تھے, عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, بعض نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز پڑھ دیں. سارے اہل حدیث تھے, اہل حدیث فکر کے تھے, اول وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان تو دیکھو کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی, اب یہ وہیں جا کر پڑھیں گے. جو آپ کی حدیث کا ظاہر ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ ہم عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں گے, خواہ کتنی ہی لیٹ ہو جائے. بارکیف دونوں چیزیں محدثین کے اصول کے مطابق ہیں, اور بعد میں پیغمبر علیہ السلام نے کسی کے قول کی نکیر نہیں فرمائی تھی. اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا, بنو قریظہ کو تاخت و تاراج کیا گیا, ان کی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بنی, اور ان کے اموال سارے کے سارے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے, اور جو ان کے مقاتلین تھے اسلحہ بردار ان سب کو قتل کیا گیا. کیونکہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے خود ہتھیار ڈال دیے تھے اور کسی حکم کے فیصلے پر تیار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کو حکم کے طور پر بھیجا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ تمہارے جتنے مقاتل مسلح ہیں ان سب کو ہم قتل کریں گے, تمہاری عورتیں ہماری غلام ہوں گی, اور تمہاری ساری جو ممتلکات اور جائیدادیں ہیں, باغات ہیں, فصلیں ہیں, اور تمہاری ثروتیں ہیں, وہ سب مسلمانوں کو ملیں گی. اور یوں یہ معرکہ اسلام کے استحکام کا ذریعہ بن گیا اور بہت سے لوگوں کی مناقب کا ذریعہ بن گیا. کیونکہ جنگ خندق کے موقع پر چونکہ لڑائی نہیں ہوئی تھی, تھوڑی بہت تیر اندازی ہوئی, اچانک ایک تیر سعد بن معاذ کو لگ گیا اور ان کی اکحل میں لگا. اکحل ایک رگ ہے, شاہ رگ, جب وہ کھل جاتی ہے تو سارا خون بہ جاتا ہے اور موت واقع ہو جاتی. سعد بن معاذ کی اکحل میں یہ تیر لگا اور تیزی سے خون ابل رہا ہے فوارے کی طرح. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے اور کہا کہ یا اللہ میں شہادت کی موت کا متمنی ہوں اور دعائیں کرتا رہا ہوں, آج یہ تیر لگ چکا ہے, لیکن اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کفار قریش آج کے بعد بھی تیرے پیغمبر کے شہر کی حرمت کو پامال کرنے آئیں گے, مدینہ منورہ پر حملہ کریں گے, تو اس دن کے لیے مہلت دے دے مجھے, میں اس دن کے لیے جینا چاہتا ہوں کہ دوبارہ اگر آنے کی ہمت کریں گے تو میں تیرے پیغمبر کے شہر کا دفاع کروں, تیرے پیغمبر کی عزت و حرمت کا دفاع کروں, اس دن کے لیے مہلت دے دے. اور اگر ایسا نہیں ہے اور دوبارہ اس شہر کا رخ نہیں کریں گے اور واقع نہیں کریں گے, نبی علیہ السلام نے بعد میں فرمایا تھا الان نغزوہم لا یغزونا, آج کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی کفار قریش کے ساتھ وہ اس طرح ہوں گی کہ ہم ان پر حملہ کریں گے وہ ہم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے, ان میں یہ طاقت ہی نہیں رہی, ان کی پشت ہم نے توڑ دی, کمر ہم نے توڑ دی. آج کے بعد جب بھی جنگ ہوگی کفار کی بستی میں ہوگی انہیں یہ ہمت نہیں ہوگی ہمارے شہر پہ قصد کریں. سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر کفار قریش دوبارہ تیرے پیغمبر کے شہر کی حرمت کو پامال کریں گے تو اس دن کے لیے مہلت دے دے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ خون بہ رہا ہے میرے لیے شہادت کی موت جو ہے وہ مقرر فرما دے اور یہ زخم میرے لیے شہادت کی موت کا ذریعہ بنا دے. لیکن الہ العالمین امہل نے لا تمتنی, اتنی استدعا کروں گا کہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے حتی تقر عینی فی بنی قریظہ, جب تک میں یہودیوں کی بستی بنو قریظہ میں جا کر ان کے انجام کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں. ٹھیک ہے یہ زخم بہر ہے اسے شہادت کی موت بنا دے, لیکن اتنی مہلت کا سوال ہے کہ میں بنو قریظہ جاؤں اور یہودیوں کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور پھر یہ موت آ جائے. حدیث میں آتا ہے کہ وہ زخم جو خون ابل رہا تھا وہیں رک گیا, خون بہتا بہتا تھم گیا رک گیا, اور ادھر جبریل امین آ گئے اور پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ ابھی جانا ہے بنو قریظہ, ملائکہ اب تک ہتھیار پہنے ہوئے آپ نے کیوں اتار دیے؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی ہے, اور یہودی اسی سعد بن معاذ کے فیصلے پر راضی ہوئے. جو فیصلہ کر کے آئے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا, فرمایا کہ یہ فیصلہ کیا ہے ان کی عورتیں ہماری غلام ہوں گی, اور یہ غلامی کو اسلام پر نکیر نہیں ہے, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کی زیادتی ہے, دشمن عورتوں کو اپنی لونڈی بنا لیتا ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے, نہیں یہ تو اسلام کی تکریم و تشریف ہے. اسلام لونڈی بنواتا ہے اور یہ اسلام کا زرعی فیصلہ ہے تاکہ ہر عورت کسی مجاہد کے ساتھ منسوب ہو جائے, کسی مجاہد کی سرپرستی میں آ جائے جو اس کی تربیت کرے, اس سے نکاح کرے, اس کو تعلیم دے, نکاح نہ بھی کرے پھر بھی رکھی جا سکتی ہے, لیکن شریعت کا حکم ہے کہ جو لونڈی کسی مسلمان کے پاس ہو اس کو وہ تعلیم دے اور تعلیم دینے کے بعد اس کو آزاد کر دے, آزاد کر کے نکاح کر لے, اللہ تعالیٰ اس کے ہر عمل کو اس کو دوہرا اجر دیتا رہے گا. یہ اسلام کی ترغیب ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ جہاں یوں ہی مار کے کر کے وہاں کے نوجوانوں کو قتل کر کے عورتوں کو چھوڑ دیا جائے تو وہاں کی بیشتر عورتیں جسم فروشی اور طرح طرح کی مذموم حرکات کرتی ہیں. یہاں تو ایک عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کی ضمانت ہے. یہ عورتیں تقسیم ہوں گی مجاہدین میں جو اسلامی جذبے سے سرشار ہیں, اسلامی تبلیغ اور تعلیم سے سرشار ہیں, جو ان کی تربیت کریں گے اور ان کی حفاظت کریں گے, انہیں کھلائیں گے اور پلائیں گے. بتائیے اسلام کا قانون بہتر ہے یا وہ کہ شدرے بے مہار کی طرح چھوڑ دو ان کو, جسم فروشی کریں, اجنبی مردوں کو دعوت دیں اور معاشرہ اولاد الزنا سے بھر دیں اور ساری برکتیں چھن جائیں, کیا چیز بہتر ہے؟ یقیناً اسلام کا قانون بہتر ہے اور بہترین ہے, زرعی ہے, روشن اور واضح ہے اللہ کے فضل و کرم سے. چنانچہ اس کے بعد جب مدینے واپس پہنچے نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ کا خیمہ مسجد نبوی میں گاڑ دیا تاکہ سب صحابہ اس کی عیادت کریں، بیمار پرسی کریں، اس کو دعائیں دیں. ساتھ ایک اور خیمہ نصب تھا، اس خیمے کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے خیمے میں کچھ خون آ رہا ہے باہر سے، وہ خون دیکھنے کے لیے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ سعد بن معاذ کے خیمے سے تھا. ان کی دعائیں حرف بحرف پوری ہو چکی تھی، بنو قریظہ کے یہودی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، فیصلہ بھی اللہ نے انہیں سے کروایا. جو ساری مہم ختم ہو گئی، زخم کھل گیا، خون ابل گیا، اور سعد بن معاذ نے سب کے سامنے جان دے دی اور شہادت کی موت قبول کر لی اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ھذا فعد تحرک العرش لموته، یہ سعد بن معاذ، اس کی موت پہ اللہ کا عرش ہل گیا تھا. شہد له 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی تھی. جب جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ حیرت ہے کہ سعد تو بڑے بھاری بھرکم تھے مگر جنازہ بہت ہلکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لہ حملۃ غیرکم، سعد بن معاذ کی میت کو نیچے سے تم نے کندھا دیا ہوا ہے، اوپر سے اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. اتنی تکریم اور اتنا اعزاز کس لیے؟ اسلام کی غیرت، اسلام کی حمیت کہ یہ یہودی ہم سے عہد کر کے توڑ دیں، ہماری توہین کریں، یا اللہ مجھے مہلت دے کہ میں ان کے انجام بد کو دیکھوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کروں. یہی کیفیت اس وقت ہندوستان کی ہے. کشمیر کے قضیے کے تعلق سے اس نے ایک عہد کیا ہے، اس عہد کو توڑ دیا ہے. اور افسوس یہ ہے کہ عرصہ 60 سال سے زیادہ اس کو بیت چکا ہے، مگر کوئی ایسا حاکم نہیں آتا جو شرعی اور دینی اور توحید کی غیرت اپنے اندر پیدا کرے، اس معاملے کی اہمیت کو سمجھے. اور پھر المیہ یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، 7 لاکھ کے قریب فوج ان کی ایک چھوٹی سی وادی میں ہے، نہتے مسلمانوں کے بیچ میں، اور بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پریس کے لوگ نہیں جا سکتے، رپورٹر نہیں جا سکتے، تاکہ کوئی خبر ہمارا ظلم اور بربریت کھل نہ سکے اور باہر نہ آ سکے. وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے اور قسم قسم کے المناک داستانیں ہیں جس کا ہم کو علم تک نہیں ہو رہا، لیکن یہاں حکام کے کانوں جوں تک نہیں رینگ رہے. حالانکہ نفذ میثاق پر حملہ کرنا متعین ہو جاتا ہے اور دشمن کو اس کی سزا چکھانا ضروری ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بات کو محسوس کر کے اگر تم حملہ کرو گے تو اللہ تم کو ضرور فتح دے گا. مت یہ دیکھو کہ دشمن کیسا ہے، اس کی طاقت کیسی ہے، قوت کیسی ہے، اس کے وسائل کیسے، مت دیکھو یہ، بس تم یہاں اللہ کی خشیت کے تقاضے پورے کرو. تو یہ ایک کردار اصل حکمرانوں کا ہے، بجائے اس کے کہ کشمیر ڈے کا اہتمام کرے اور اس کو اپنی ایک فیاضی پر محمول کرے کہ بڑی ہم نے سخاوت کر دی کشمیریوں کے لیے، تعطیل عام کر دی اور ریلیاں اور اجتماعات منعقد کر لیے، اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ تو تبھی ہوگا جب اصل کردار کو پہچانا جائے اور جو اصل ذمہ داری ہے اس کو محسوس کیا جائے، ورنہ اخروی مسئولیت جو ہے وہ سر پہ قائم اور مسلط ہوگی، جس کی جواب دہی جو ہے وہ یقیناً ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ، تنظیمیں کشمیر کے جہاد کے نام سے مصروف عمل ہیں، انہیں بھی نصیحت کرنا چاہتا ہوں. روح جہاد جو ہے وہ صف واحد میں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، دو جماعتوں کا ذکر کیا. ایک جماعت وہ جس نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، مکہ چھوڑا، مدینہ آ گئے. دوسری جماعت اہل مدینہ کی، انصار، نصرت کا عمل کیا انہوں نے اور مہاجرین کا استقبال کیا، گھل مل گئے، شیر و شکر ہو گئے اور جماعت واحدہ بن گئے. دو جماعتوں کا تصور مٹ گیا، جماعت واحدہ بن گئے. فرمایا کہ اولئک المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں. جب جماعت واحدہ بن گئے، جو ان کی حمیت تھی، دینی حمیت، جو ان کا کردار تھا، اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، تو پھر اللہ نے جہاد فرض کر دی. چنانچہ اس کے بعد اسلامی معرکے ہوئے، جنگ بدر یوم فرقان بن گئی، بہت سے معرکے اسلامی فتح پر منتج ہوئے. لیکن اس ساری تمہیز کے بعد، تمہیز کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو آزمانا چاہتا تھا یہ اسلام کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ اسلام کی خاطر اپنی تجارتیں حتیٰ کہ خونی رشتے چھوڑنے پر آمادہ ہیں یا نہیں؟ اہل مکہ اس امتحان میں سرخرو ہوئے، گھر بار چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیا، تجارتیں چھوڑ دیں، خونی رشتے توڑ دیے، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا. گویا تمہیز کے اس امتحان میں اہل مکہ کامیاب ہو گئے. پھر امتحان شروع ہوا اہل مدینہ کا کہ یہ بخل سے کام تو نہیں لیتے، اتنی بڑی تعداد آ گئی، انہیں کہاں سنبھالیں، کہاں جگہ دیں، کہاں کھلائیں، حقوق کی بات، ہماری حق تلفی ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. نہیں، اہل مدینہ نے، انصار صحابہ نے گھروں کے دروازے کھول دیے، مہاجرین کا استقبال کیا، اخوت قائم ہوگی، ہر مہاجر ایک انصاری بھائی کا بھائی بن گیا اور ایک عجیب اخوت اور اتحاد کا مظاہرہ دنیا نے دیکھا، شیر و شکر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جب یہ طاقت دیکھی، اخوت دیکھی اور یہ وحدت دیکھی، تب اللہ نے جہاد فرض کیا. پھر جہاد ہوا، معرکے ہوئے، اسلام کس قدر پھیلا، کس قدر روشن ہوا، لیکن اس کی اساس ملت واحدہ ہے. یہ اساس آج موجود نہیں ہے، تبھی تو 20-22 سال ہو گئے قضیہ کشمیر کو، ایک انچ زمین حاصل نہیں ہو سکی، حالانکہ یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے. امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے ایک علاقے سے ایک لشکر اسلامی فتح یاب ہو کر لوٹا، امیر المومنین کو خوشخبری تھی کہ اللہ نے فتح دے دی. آپ بڑا خوش ہوئے، اپنے قریب ان کو بٹھایا، بڑی محبت سے کہا مجھے ذرا احوال بتاؤ، اس پوری جنگ کا مقابلہ کس طرح ہوا، فتح کیسے ملی، کتنا وقت لگا. لوگوں نے کہا کہ فجر کے بعد ہم نے حملہ کر دیا تھا اور زوال آفتاب تک چند گھنٹوں میں ان کو ہم نے شکست فاش دے دی، علاقہ فتح ہو گیا، ہمارا قبضہ ہو گیا، مال غنیمت حاصل ہو گیا. امیر مومن نے یہ بات سنی اور سن کر رو پڑے، کہا کہ فجر کے بعد سے لے کر زوال آفتاب تک اتنا ٹائم لگا، ہمارے دور میں تو یہ تھا، ہم میدان جنگ میں جاتے تھے، چشم زدن میں معرکہ ہوتا، دشمن پسپا ہو جاتا تھا، چل لمحات کی جنگ ہوتی تھی، تم نے 4-5-6 گھنٹے لگا دیے فتح حاصل کرنے میں، لگتا ہے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے مجھ سے یا تم سے، آؤ پہلے توبہ کریں، گڑگڑائیں کہ یا اللہ ہم نے کس معصیت کا ارتکاب کیا ہے کہ نصرت اتنی لیٹ ہو گئی، اتنی مؤخر ہو گئی، یہ 4-5 گھنٹے دشمن ٹکا رہا ہمارے مقابلے میں. یہ اسلام کی ذری تاریخ ہے، مگر آج 20-22 سال ہونے کو ہیں مگر کچھ حاصل نہیں ہو رہا، ایک انچ زمین ہم حاصل نہیں کر سکے. سوچیں اس میں کیا قصور ہے، کیا کوتاہی ہے. وسائل تو قوم بہت دے رہی ہے اور ہر جماعت چندہ جمع کرنے میں پیش پیش ہے، وسائل تو خوب سمیٹے جا رہے ہیں، لیکن کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہیں ان جہادی اموال میں خیانت تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی معاملہ کذب پر قائم تو نہیں ہے. کیونکہ جہاد کی کامیابی صداقت منہج، صداقت عقیدہ اور صدق قول پر ہے، جھوٹ پر نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بیشتر تنظیمیں اپنے مورل بلند کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، فلاں جگہ حملہ کیا 200 فوجی مار دیے، فلاں جگہ حملہ کیا 500 فوجی مار دیے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ کسب اس تاخیر کا باعث تو نہیں ہے، سوچیں اس تاخیر کا باعث یہ تو نہیں ہے کہ ہم آپس میں تفرق کا شکار ہیں. دسیوں تنظیمیں اپنے اپنے نام سے کام کر رہی ہیں جو کہ ملت واحدہ کے مفہوم کے خلاف ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ اس قوم سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے ایک صف بن کر، 2 صفے نہیں، 3 صفے نہیں، صف واحد بن کر لڑتی ہے، اور صف واحد بھی ایسی جس میں کوئی درار نہیں ہوتی. کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح باہم ملی ہوتی ہے جیسے بنیان مرصوص ہوتی ہے، وہ دیوار جو سیسا پلائی ہوئی ہو جس میں کوئی شگاف نہیں ہوتا، قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھے ملا کر، جماعت واحدہ بن کر، صف واحد بن کر قتال کرتی ہے. اللہ کو اس جماعت سے محبت ہے اور وہ جماعت فتح یاب ہوتی ہے. سوچے کہیں اس تاخیر میں اس تفرق کا کردار تو نہیں ہے، سوچیں اس تاخیر میں کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ایک ملت، ایک جماعت اپنے آپ کے موحد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور اس کا اشتراک عمل ایک ایسی جماعت سے ہو جو اللہ کے وجود کی منکر، جس البرق جماعت ہے، جو نو گاڈ کا تصور رکھتی ہے، اس قوم سے مل کر مار کر لڑنا اور جہاد کرنا،
یہ کوئی اسلامی فقہ نہیں ہے. جہاد تو توحید کے لیے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ قتال اور جہاد مختلف نیتوں کے تحت کیا جاتا ہے. کچھ لوگ لڑتے ہیں حمیتاً اپنی غیرت کے تحت, کچھ لڑتے ہیں سمعتاً اپنی شہرت کے لیے, کچھ لڑتے ہیں مال غنیمت کے لیے, کچھ لڑتے ہیں تاکہ ان کی شجاعت کا ایک مقام متعین ہو اور اپنے مقام کو دیکھیں اور خوش ہوں. ہم کتنے بہادر ہیں, ہمارے لیے نظمیں لکھی جا رہی ہیں, قصیدے گائے جا رہے ہیں, یہ سب نیتیں کار فرما ہوتی ہیں. فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ان میں اللہ کی راہ میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی چیز کی طرف جھانک کبھی نہیں دیکھا, نہ غیرت و حمیت کی طرف, نہ مال کی طرف, نہ سمعت اور شہرت کی طرف, اور نہ اپنے مقام کے تعین کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قول فصل فرما دیا, اللہ کی راہ میں صرف ایک ہی مجاہد ہے, من قاتل لتکون کلمۃ الحیہ فہو فی سبیل اللہ, جو قتال کرے صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ اور اللہ کی توحید, اللہ کا دین غالب ہو, اللہ کی توحید کے ساتھ ہو, اللہ کی توحید کے لیے ہو اور اللہ کی توحید والوں کے ساتھ ہو, یہ سارا اشتراک توحید کی اساس پر ہو تو وہ اللہ کی راہ میں ہے, باقی سب شیطان کی راہ میں ہے. سب سوچیں, غور و فکر کریں کہ کون سی کوتاہی, یہ ساری کوتاہیاں ایسی ہیں جو اللہ کی مدد میں رکاوٹ بنتی ہیں اور مانے ہیں. اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ اس کا دین جو انتہائی پاکیزہ ہے اس کا غلبہ ایسے ہاتھوں سے ہو جو ناپاک ہوں, پلید ہوں, مشرک ہوں, بدعتی ہوں. یہ پاکیزہ دین پاکیزہ لوگوں کا طالب ہے, تبھی تو اللہ تعالیٰ معاشرے میں اپنے انبیاء کو چن کر بھیجتا ہے جو قوم کے کریم ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, صدق منہج میں مثال ہوتے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ ہی در حقیقت اس زمین پر انقلاب بفا کرنے کے اہل ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبون یحبونہ, اے لوگوں اگر تم سب کے سب اس دین سے مرتد ہو جاؤ, اس دین کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ دوبارہ اس دین کو قائم کرنے پر قادر ہے. لیکن کیسے؟ فرمایا کہ بقوم, اللہ ایک جماعت کو پیدا کرے گا, ایک قوم کو پیدا کرے گا, اس قوم کا منحص کیا ہوگا, کردار کیا ہوگا, کیا وہ دنیا کے مال سے مالا مال ہوگی, اسلحے سے مالا مال ہوگی؟ فرمایا کہ نہیں, اس قوم کا اثاثہ یہ ہوگا کہ اس قوم کو اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کو اس قوم سے محبت ہوگی. اور یہ فتح کی نوید ہے, اور یہ بات معلوم ہے دین کے ظاہری ادلہ سے کہ اللہ کی محبت کی ایک ہی اساس ہے, اور وہ کیا ہے؟ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہہ دیجئے اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اور طلبگار ہو تو اس کا حصول صرف ایک ہی طریقے سے ممکن ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. تمہارا عقیدہ, منہج, سیاست, خلق سب مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور منہج کے, تمہاری نماز مطابق ہو پیغمبر علیہ السلام کی نماز کے, حنفی اور شافی نماز نہیں بلکہ محمدی نماز جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی, جس نماز کے حوالے صحیح بخاری میں ہے نہ کہ قدوری اور ہدایہ میں, جہاں کوئی دلیل نہیں, کوئی سند نہیں, صحیح بخاری میں اس کے حوالے موجود ہیں کہ نماز مسنون کیا ہے. ہر طریقہ, ہر عمل پیغمبر اسلام کی اتباع کی روشنی میں ہو تو یہ ہے کامیابی کی وہ اہم دلیل, وہ ٹھوس دلیل جس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. تو 20-22 سال کا یہ کردار ہمارے سامنے ہے, کامیابی دکھائی نہیں دے رہی. سوچا جائے کیا کوتاہی کہاں پر ہے, کہیں مالوں میں خیانت تو نہیں ہو رہی, کہیں جو ہمارا افتراق ہے, مختلف نام, مختلف تنظیمیں, مختلف جھنڈے اور پرچم, جو ایک واضح تفرق کی شکل ہے, یہ رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کہیں ہمارے جھوٹ اپنی تنظیموں کی خاطر یہ رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کیونکہ صدق منہج, صدق مقال, صدق لسان, یہ کامیابی کی جو ہے وہ روح روا ہے اور سب سے قوی احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے صدق کا بار بار ذکر کیا ہے, اور یہ صدق کی در حقیقت کامیابی کی احساس ہے. کہیں ناکامی کے اسباب میں یہ بات تو نہیں ہے کہ ہمارا اشتراک عمل مشرک تنظیموں کے ساتھ ہو, اور ہم یہ کہیں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, یہ آئی ایس آئی کی پیشکش ہے کسی تنظیم سے اتحاد کر لو. میرے بھائیو, اگر اتحاد کرنا پڑے مشرکین کے ساتھ, ایسے لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں, تو پھر جہاد کرنا فرض نہیں ہے. جہاد چھوڑ دو, جہاد استطاعت پر ہے, استطاعت کیا ہے؟ تمہارا سارا کردار شریعت کی روشنی میں ہو، پرچم بازے ہو، اندھا پرچم نہ ہو، اندھے پرچم تلے جہاد کرنا جاہلیت کے لیے جہاد کرنا ہے، تو پھر جہاد فرض نہیں ہے. جہاد فرض کب ہوگا؟ جب سارے وہ اسباب واضح اور روشن ہو، کوئی جھول نہ ہو اور کسی قسم کوئی خفا نہ ہو. تو یہ چیزیں ہیں جو اس دن میں خاص طور پہ قابل غور و فکر ہیں. اور بحمد اللہ کشمیر میں ایک ایسی جماعت موجود ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کے حق رکھتی ہے، عقیدہ توحید پر قائم ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کا منہج بالکل دینی حمیت پر قائم ہے، دینی حمیت پر. اللہ کے فضل و کرم سے، تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے وہ پوری طرح کتاب و سنت پر جو ہیں وہ عمل کر رہے ہیں، عمل پیرا ہیں، جس کا نام تحریک مجاہدین ہے، اور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم روح جہاد کو پہچانے. اور جو اہل سربت ہیں ان کا کردار یہ ہے، کیونکہ جہاد بالمال بھی تو ہے نا، جہاد بالنفس کے ساتھ جہاد بالمال بھی ہے، کہ وہ اپنے صحیح کردار کو پہچانے. اور یقیناً کشمیری لوگ تعاون کے مستحق ہیں، مگر یہ تعاون کس طریق سے ہو، کس توسط سے ہو؟ ظاہر ہے کہ جو جماعت وہاں پر اعلیٰ کرامت اللہ کے لیے اور اللہ کی توحید کے ساتھ اور اللہ کی توحید کے لیے برسر پیکار ہے، اسی کو اپنا جو ہے وہ مقتدا بنایا جائے، تسلیم کیا جائے، ان کے ساتھ رابطہ ہو اور تعلق ہو، ان کے ساتھ تعاون وہاں بھیجا جائے تاکہ صحیح مستحقین تک پہنچے. وہ جانتے ہیں کس کس کا گھر ٹوٹا اس کو بنایا جائے، وہ جانتے ہیں کس خاتون کا سرپرست گرفتار ہے اس کو مدد دی جائے، وہ جانتے ہیں کون کون سے بچے یتیم ہو چکے ان کا سہارا بنا جائے، ان کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے. یہ باہر کے لوگ نہیں پہچان سکتے، تو انہیں کو اپنا نصب العین بنا کر جو ہے وہ اس روح کو پہچانا جائے. ہر ایک کا کردار متعین ہے، اور آخری کردار یہ ہے کہ دعائیں کی جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ پاک ہمیں ان تمام مناہج کو اور ان تمام بنیادوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. ہر حال میں جو بھی کردار بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تعین کی اور اس کو صحیح معنی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے دکھ درد کو پہچان لیں، اس کے ازالے کی فکر نہ کریں، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کشمیری قوم کا دکھ درد معلوم ہے، اس کا ازالہ ریلیوں اور چھٹیوں پر نہیں ہے، اور اس کا ازالہ جلسوں اور جلوسوں میں نہیں ہے، اس کا ازالہ کشمیر ڈے منانے میں نہیں ہے، بلکہ اس کے ازالے کے وہ طرق اور بنیادیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اللہ پاک عمل کی توفیق دے دے پورے اخلاص کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. تمام بیماروں کے لیے اور ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اللہ رب العزت سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے. جو بھائی بہن بیمار ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سب پریشانیاں دور فرما دے. اللہ پاک سب کو عافیت دے دے. عبد الشکور صاحب کا لکھا انتقال ہو گیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ رب العزت تمام پریشانیوں کو دور فرما دے. یہ آج کا اعلان نیو سعید آباد کی جو سالانہ کانفرنس جمعیت اہل سندھ کے تحت ہوتی ہے اس کے لیے ہے. یہ 29ویں سیرت کانفرنس ہے جو انشاءاللہ تعالی یہ مارچ 4 اور 5 مارچ جمعہ ہفتہ منعقد ہوگی. اس میں سب کو ایک تو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کانفرنس کو 28 سال، یہ 29واں سال ہے، یہ تسلسل سے جاری ہے بحمداللہ. بڑے اچھے اس کے نتائج ہیں. ایک جمع غفیر اس کانفرنس کی برکت سے مسئلہ کے حق قبول کر چکا ہے، اور ایک ایسا اجتماع جو بڑا سنجیدہ پروقار سنجیدہ علماء اس میں تقاریر کرتے ہیں موضوعات کے تحت اور وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ 29 سال کے عرصے میں اس کانفرنس میں ایک نعرہ نہیں لگا، ایک نعرہ نہیں لگا. اور یہ منہج ہے
کانفرنسوں میں جلسوں میں نعرے لگانا بدعت ہے, کیونکہ نعرے لگانے والا یہ چاہے گا کہ لوگ زور سے اللہ اکبر کہیں, جو کہ اجتماعی ذکر کی دعوت ہے, اجتماعی ذکر شرعاً ناجائز ہے. تو یہ ایک بدعت ہے جس کا اکثر لوگ ارتکاب کرتے ہیں, اور یہ اس کانفرنس کا تمیز ہے کہ بالکل محدثین کے جو منہج ہیں ان کے مطابق ہر کام اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. تو اس میں تین دن کی ضیافت وہاں کی مقامی جماعت کرتی ہے تمام مہمانوں کی, جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, اس کے علاوہ بہت سے مصارف. تو اس کے لیے ساتھی یہاں موجود ہیں آج تاکہ ان سے تعاون کیا جائے, یہ کانفرنس جو ہے اسی طرح حسب سابق کامیاب ہو. تو میری یہ اپیل ہے کہ آپ تعاون کریں انشاءاللہ. اگر اس کانفرنس کے ایک لفظ کا کسی کو فائدہ ہو گیا تو وہ لفظ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے, ہمیشہ کے لیے نیکی کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ پاک قبول فرما لے. تمام بھائی بہن تعاون کریں, اللہ پاک توفیق دے اور اللہ پاک اخلاص دے اور قبول فرما لے. اور یہ ایک افسوسناک خبر اور بھی, ہمارے ایک بڑے پیارے جماعتی بھائی ڈاکٹر اکبر بروہی اکبر جمالی, جو بڑے سچے اہل حدیث تھے, ساتھی تھے, اور صف اول میں ہمیشہ بیٹھتے تھے دروس وغیرہ کے لیے, بڑے یعنی ان کو شوق تھا ایک درس حدیث درس قرآن سننے کا. ان کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور سعید آباد کے قریب ان کی تدفین ہوئی. تو ان کا جنازہ غائبانہ ہم پڑھیں گے ان سے جمعہ کی نماز کے بعد. آپ اس میں شرکت کریں, اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر اسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا تجعلنا منهم اللهم انصر اخوان الموحدين في كل مكان اللهم انصر عساك الموحدين في كل مكان اللهم انصرهم في كشمير اللهم انصرهم في افغانستان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في العراق اللهم انصرهم في كل مكان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي
اسلامی ریسرچ سینٹر نوشین پلازا علی مارکیٹ خیابان سید سیکٹر 2 راولپنڈی فون نمبر 0514830386 فہیم نثار سلفی 0301561581 www.irceek.com